الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأموالنا من الربا وأعمالنا من الرياء فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ ان خطبات جمعہ میں پچھلے جمعے ہم نے سود کے حوالے سے، انسداد سود کے حوالے سے پاکستان میں ہونے والی کوششوں کا جائزہ، اس موضوع پر خطاب کا آغاز کیا تھا. پہلے حصے میں الحمدللہ ہم قرآن حکیم کی آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ قرآن حکیم میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ان میں مطلقاً شرک بدترین گناہ، جس کے بارے میں رب کائنات نے سورہ نساء میں دو مرتبہ ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، اور بخش دے گا جسے چاہے گا، شرک کے علاوہ جن گناہوں کو چاہے گا، جس کو چاہے گا بخش دے گا. اسی طرح دوسری بات ہم نے یہ سمجھی کہ اعمال میں، معاملات میں بدترین گناہ سود، سودی لین دین، سود پر کاروبار کرنا، یہ بدترین گناہ ہے. اس حوالے سے الحمدللہ سورہ بقرہ کا 38 رکوع ہمارے زیر مطالعہ تھا، اس کی ابتدائی آیات ہم نے پڑھ لی تھیں اور آخری 3 آیات انشاءاللہ آج ہم پڑھ سکیں گے. پھر انشاءاللہ اس حصے میں جمعہ، خطاب جمعہ کے دوسرے حصے میں پاکستان میں خاص طور پر ہونے والے جو معاملات ہیں پاکستان میں انسداد سود کے حوالے سے، کوششوں کی مختصر تاریخ آپ کے سامنے عرض کی جائے گی، اور انشاءاللہ ایک ہینڈ بل بھی آپ کو دیا جائے گا، ایک سہ ورقہ دیا جائے گا تاکہ خود بھی غور و فکر کریں، اس میں سارے ریفرنسز موجود ہیں. آخر میں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ بات مکمل کریں کہ اس وقت کرنے کا کام کیا ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت میں ایمان کے ساتھ اس وقت کرنے کے کام کیا ہیں، کیا محض نماز روزہ کافی ہے یا اس سے آگے بڑھ کر بھی کچھ مطالبات ہیں. تو آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بقرہ میں 3 رکوعوں میں خاص طور پر انفاق کا تذکرہ کیا، انفاق فی سبیل اللہ. بات یہ بیان کی گئی تھی کہ سب سے بہترین استعمال ہمارے پیسے کا، جو دیا ہوا تو اللہ ہی کا ہے لیکن امانتاً اللہ پاک نے ہمارے پاس اگر دیا ہے اضافی پیسہ، سرپلس ویلیو جس کو کہتے ہیں، ہماری ضروریات زندگی سے زیادہ اگر ہے اور بچ گیا ہے کسی بھی فارم میں ہے، اس کا سب سے بہترین استعمال یہ ہے کہ اس کو اللہ کی راہ میں دے دیا جائے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کی کتاب کی سربلندی کے لیے، کوئی تحریک ہے، کوئی انسٹیٹیوشن ہے، کوئی مدرسہ ہے، کوئی مسجد ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی جماعت ہے، اگر وہ یہ کام کر رہی ہیں تو سب سے بہترین استعمال اس پیسے کا یہ ہے کہ ان کو دے دیا جائے۔ اس سے کمتر درجہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ویلفیئر کے جو نظام ہوتے ہیں مختلف، انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اس میں دیا جائے، وہ بھی بہترین چیز ہے۔ بدترین استعمال اس پیسے کا یہ ہے سکتا ہے یہ ہے کہ کسی شخص کو قرض دیا جائے اور قرض پر سود لیا جائے، یہ بدترین استعمال ہے۔ چاہے وہ کوئی شخص کریں، ادارہ کریں، بینک کریں، قومیں کریں، حکومتیں کریں، آئی ایم ایف کریں، ورلڈ بینک کریں، کوئی بھی یہ کام جو سود پر قرض دے کر لوگوں سے سود لے رہے ہیں، جو قرض دے کر سود لے رہے ہیں، یہ بدترین استعمال ہے۔ لہذا یہ بات عرض کی گئی تھی کہ قرآن حکیم میں جن چیزوں کو شدید، جن کی مذمت کی گئی ہے شدت کے ساتھ، اس میں سود ہے۔ اب یہ تین آخری آیات جو رہ گئی ہیں، پہلے اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں 10 سے 15 منٹ میں انشاءاللہ، پھر آخری 15 منٹ میں کوشش کروں گا کہ ان سے زیادہ سود کے حوالے سے پاکستان میں جو کام ہوا اور کرنے کا کام کیا، اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ آیات مبارکہ 38 رکوع کی، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو کچھ بھی باقی بچا ہے سود میں سے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آیت مبارکہ پر غور کرنے سے ہی انداز ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عام آیت نہیں ہے، عام انداز نہیں ہے، خطاب اہل ایمان سے ہے، اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، 89 ٹائم قرآن حکیم یا ایھا الذین آمنو کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ بعض اوقات اس میں کچھ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، یہ کام کرو، یا ایھا الذین آمنو اذا نودی علی الصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب جمعے کے دن اذان دی جائے نماز کے لیے، تو اللہ کی راہ میں نماز کے لیے جلدی کرو۔ اب یہ ایک حکم آ گیا، یہ عوامر میں سے کرنے کا کام ہے، نماز کے لیے جلدی کرنا۔ نواہی میں سے کچھ آیات ایسی آتی ہیں کہ جن میں کسی چیز سے روکا جاتا ہے، جیسے کہ یہ آیت مبارکہ، لیکن اس آیت میں روکنے سے پہلے جو چیز نمایاں کی گئی وہ کیا ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ گویا اگر اللہ سے ڈرے گا انسان، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، تب یہ کام کر سکتا۔ لہذا قرآن حکیم میں کئی مرتبہ، درجنوں مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ جہاں کہیں بھی کسی حکم کا معاملہ آئے گا، وہاں پر اللہ کا تقوی اختیار کرنے کو امفسائز کیا جائے گا۔ لہذا یہاں پر بھی آپ دیکھیے الفاظ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، وذروا ما بقی من الربا، اور اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو چھوڑ دو جو کچھ بھی باقی بچا ہے سود میں سے۔ اس سے پہلے اگر سودی لین دین کر رہے تھے، آیات نہیں سنی، احکامات نہیں آئے، اس سے پہلے جو کچھ بھی ہوا تو ہوا، اب اگر ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، چھوڑ دو جو کچھ بھی باقی بچا ہے سود میں سے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اس میں محذوف یہ ہے کہ اگر مومن ہو تو سود چھوڑ دو، اور اگر سود نہیں چھوڑنے تو پھر کیا ہو؟ سود اگر نہیں چھوڑنے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے نہیں ہو، کم از کم مومن نہیں ہو۔ یہاں پر ہماری بات مکمل ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد الفاظ ذرا سنیے، سخت ترین آیا جیسے میں نے اس کی قرآن کی ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے، اللہ سے ڈر کر سود نہیں چھوڑ رہے، تو جان لو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو کان کھول کر سنو کہ ایسے لوگوں کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ اللہ سے پناہ ہی مانگنی چاہیے، اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر کے کس حال میں ہم ہوں گے؟ آپ کی پوری معیشت، اس وقت پوری دنیا میں معاشی نظام اکثر و بیشتر الا ماشاء اللہ سود پر چل رہا ہے، جو کھلم کھلا اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ۔ آیت مبارکہ کا ریفرنس نوٹ کر لیجئے، کسی بھی تفسیر میں جا کر پڑھ لیجئے، قرآن حکیم کہتا ہے اگر باز نہیں آ رہے تو اللہ اس کے رسول کے خلاف، اللہ اس کے رسول کا تمہارے خلاف، ایسے لوگوں کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ، لیکن اگر تم توبہ کر لو، سود سے نجات حاصل کر لو، فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر سے سود سے توبہ کرو گے تمہارے اصل سرمایہ تمہارا حق ہوں گے. لا تظلمون ولا تظلمون, اور نہ تم کسی پر ظلم کرو سود کے ذریعے غلط طریقے سے پیسہ کما کر, اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. اسی طرح ایک ایکسیپشن بھی آ رہا ہے, وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ, اور اگر کوئی تنگ دست ہے, قرض دار ہے, قرض دیا ہے اسے اور وہ تنگ دست ہے, سود پر قرض دیا تھا لیکن سود تو معاف کر دیا, قرض واپس لینا ہے لیکن ابھی وہ تنگ دست سے نہیں دے پا رہا, فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ, تو اس کا ہاتھ کھلنے تک اس کو مہلت دی جائے. بہتر تو طریقہ کیا ہے, وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اور اگر تم اللہ کی راہ میں صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانو اگر تم سمجھو. مراد یہی ہے کہ اگر کسی شخص کو قرض دیا تھا اور اس پر سود لینے کی بات ہوئی تھی, طے ہوئی تھی, لیکن اب توبہ کر رہے ہو, قرض باقی ہے, کیپٹل آپ کا باقی ہے لیکن سود معاف کر دیا, تو اب وہ جو قرض واپس کرنے کی مہلت ہے, اور اگر وہ شخص مہلت کے اندر قرض نہیں دے پا رہا تو اس کو مہلت دو یہاں تک کہ وہ اپنی سہولت سے اس کو واپس کر سکے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مہلت دینے کے بعد, وقت پورا ہو جانے کے بعد, اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی کو مزید مہلت دیتا ہے, مزید مہلت دیتا ہے, تو ہر مرتبہ مہلت دینے پر جتنا قرض اس کو دیا ہے اس کے برابر اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرمائے گا. لیکن بہترین کنڈیشن آخر میں بیان ہو رہی ہے کہ کسی کو قرض دیا تھا مجبوری کی وجہ سے, اس نے مجبوری میں قرض لیا ہے, تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو معافی کر دو. اور اس کا بہترین بدلہ دینے والا کون ہے؟ اس صدقے کا جو اپنے بھائی کو دو گے اللہ کی رضا کے لیے, اس کا سب سے بہترین بدلہ دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو بہرحال بینک آف اللہ ان لمیٹڈ میں جو بدلہ ملنے والا ہے انشاءاللہ, وہ اس دنیاوی بینکوں سے, دنیاوی سود سے, دنیاوی فائدوں سے کئی گنا بڑا ہے. اللہ سے دعا کر لیجیے, اللہ پاک اس حوالے سے اگر ہم نے کسی کو قرض دیا ہے تو اس کو معاف کرنے کی توفیق دے. معاف کرنا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ اس کو فورس کیا جائے, اس کو مجبور کیا جائے اور وہ مزید کہیں اور سے قرض لے کر آپ کا قرض ادا کرے. بہترین طریقہ یہ ہے کہ معاف کر دو. اور جیسے میں نے عرض کیا, 700 گنا, 700 ٹائم کا وعدہ تو قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے بیان فرما دیا. جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے, خیرات کرتا ہے, اللہ کی راہ میں دیتا ہے, اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ ہو, اس دانے سے 7 بالیاں نکلیں, ایک پودا ہو, ایک پودے سے 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے, تو کم از کم 700 گنا کا وعدہ تو رب کائنات نے کیا. اب اس کے بعد آیت نمبر 281, بعض روایات کے مطابق یہ قرآن حکیم کی نازل ہونے والی آخری آیت مبارکہ. یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ یہ اس حوالے سے ایک سے زیادہ رائے پائے جاتی ہیں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 آخری ہے جو حج کے موقع پہ نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بعض کا خیال ہے کہ یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 281 سورۃ البقرہ یہ آخری آیت مبارکہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا. پہلے آیت سن لیجئے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ موضوع سے متعلق کتنی اہم آیت ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا, ساری بات بیان کرنے کے بعد کنکلوژن کیا ہے, وَاتَّقُوا يَوْمًا, ڈرو اس دن سے, تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, جس دن تم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے لوٹ کے جاؤ گے, لوٹا دیے جاؤ گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ, اور بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو پورا پورا, مَا كَسَبَتْ, جو بھی اس نے کمایا, محنت مشقت کی, حلال روزی کمائی, جو کچھ بھی اس نے محنت کی, نیکی کا کام کیا, وہم لا یظلمون, اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو بہرحال دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ان آیات کو پڑھ کر ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمایا. جیسے میں نے عرض کیا کہ موضوع سے متعلق کیوں ہے, کیونکہ واقعہ یہ ہے کہ جتنی بھی برائیاں ہیں, چاہے سود ہو, حرام خوری ہو, بے حیائی, فحاشی کا کام, یا چھوٹے سے چھوٹا گناہ یا بڑے سے بڑا گناہ, انسان نہیں چھوڑ سکتا, کیونکہ بہرحال گناہ میں اللہ پاک نے لذت رکھی ہے, اٹریکشن رکھی ہے, اور اس بنیاد پر انسان نافرمانی کی طرف جاتا ہی ہے. صرف اللہ کا تقوی, خدا خوفی, جواب دہی کا احساس, سینس آف ریسپانسبلٹی یا جہنم کا خوف انسان کو اس برائی سے بچا سکتا ہے. لہذا انداز بڑا زبردست ہے, ڈرو اس دن سے, اس دن کے حساب کتاب سے, جس دن تم سب کے سب قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہی کے طور پر لوٹا دیے جاؤ گے. اور تمہیں تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے دیے جائیں گے۔ تو بہرحال بظاہر یہ نظر آ رہا ہے وقت تیزی سے گزر رہا ہے، لیکن انسان کے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور ان اعمال میں کچھ بڑے اعمال کہلاتے ہیں، کچھ چھوٹے اعمال کہلاتے ہیں، سب کی اہمیت ہے، لیکن زیادہ اہمیت فرائض کی ہے۔ جائزہ لیجئے اپنی زندگیوں کا، خدا نہ خواستہ اگر فرائض میں کوتاہی ہو رہی ہے تو بہرحال سب سے پہلا سوال قیامت کے دن فرائض کے بارے میں ہوگا۔ دوسری چیز جو قیامت کے دن پوچھے جائے گی وہ اعمال کے بارے میں جن کے بارے میں رب کائنات نے منع فرمایا تھا، جن کو نواہی کہتے ہیں، اگر ہم اس میں انوالو ہیں، خدا نہ خواستہ کسی بھی اعتبار سے انوالومنٹ ہے، اس کے بارے میں جواب دہی ہوگی۔ تو فرائض و واجبات، پہلا سوال نماز، روزہ، حج، زکات، دین سیکھنا فرض، دین کے لیے جہاد و تبلیغ کرنا فرض، یہ ساری چیزیں ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ اسی طرح بری چیزیں، برائی کے حوالے سے جن چیزوں سے روکا گیا، اپنے عقیدے کو درست کرنا سب سے پہلے، خدا نہ خواستہ کسی بھی اعتبار کا شرک ہمارے عقیدے میں ہوا، بخشش نہیں ہوگی، اپنے عقیدے کو درست کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر معاملات میں، خاص طور پر معاشی معاملات میں، اپنے رزق، اپنے روٹی رزق کے بارے میں فکر مند ہونا کہ خدا نہ خواستہ وہ حرام پر مبنی نہ ہو، اور حرام قوموں میں سب سے بڑا حرام جس کو قرآن حکیم احادیث مبارکہ میں شدید مذمت کی گئی، وہ سود ہے۔ لہذا اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں ہر طرح کی حرام کوری، حرام خوری سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال اس حوالے سے حدیث بھی سن لیں، اپنے ماجہ کی حدیث سناتے ہوئے بھی تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی ہے، بیان کرتے ہوئے بھی، لیکن شدت سے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کتنی شدت کے ساتھ مذمت کی گئی ہے اس سود کی، اس سودی لین دین کی۔ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو سود ہے، اس کے گناہ کے 70 حصے ہیں، اس سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، وہ آئی سروہا، اور ان 70 میں سے سب سے ہلکا 70واں حصہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اب یہ الفاظ بھی ایسے ہیں، بارہ سنتے سناتے ہوئے تھوڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، لیکن 70واں حصہ ہے یہ، اس کے علاوہ اس کی شدت کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا۔ بہرحال ہمارے ملک میں افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت پورا نظام، معاشی نظام پورا کا پورا وہ سود پر مبنی ہے، اور اس وقت جو مصیبتیں خاص طور پر ہم سب پر آئی ہیں، مہنگائی کی مصیبت ہو یا اور اس کے نتیجے میں بے حیائی فحاشی کا طوفان منتظر یا آ چکا ہو، اور اسی طرح اور یہ جو بے روزگاری ہے، قتل و غارت ہے، یہ سارے طوفان جو آ رہے ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہماری معیشت سود سے پاک نہیں ہے۔ سودی نظام کے بے شمار خباستیں ہیں، اور ان خباستوں میں ایک بڑی خباست یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے ناراض ہے۔ یہ بات ہمیں مان لینی چاہیے، اللہ پاک ناراض ہے۔ جب ناراض ہوتا ہے تبھی اس طرح کے حکمران ہمارے سروں پر سوار ہوتے ہیں۔ اعمالکم اموالکم، حدیث ہے، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے سربراہ ہوں گے، اموال تمہارے امام ہوں گے، تمہارے حکمران ہوں گے۔ تو جیسے اعمال، اپنی نمازوں کا ذرا جائزہ لیجئے، فجر کی نماز میں آج کتنے نمازی باجماعت تھے، کتنے لوگوں نے نماز باجماعت پڑھی، اس کا جائزہ لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا روزانہ کی بنیادوں پر۔ اسی طرح ہمارے گھر کے اندر بے حیائی فحاشی، خدا نہ خواستہ اگر ہمارے انڈر سپرویژن ہو رہی ہے، ہمارے گھر کے اندر ڈرامے، فلمیں اسکرین پر چل رہے ہیں، اور بڑی اسکرین پر خاص طور پر 70 انچ کی، 36 انچ کی، 40 انچ کی، 44 انچ کی اسکرین جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ بات مان لینی چاہیے کہ وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، لائے ہیں نیوز دیکھنے کے لیے، نیوز چینل پر بے حیائی فحاشی نہیں آ رہی، یا گھر میں آپ تو نیوز دیکھ رہے ہیں، باقی آپ کی بیٹیاں، آپ کے جوان بچے، آپ کے ماں باپ، آپ کے ہمارے یعنی ہم سب کے، خدا نہ خواستہ اس پر فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، اور ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو اخلاق باختہ ہیں، جو اخلاق کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اب ڈراموں کی بات کی جائے تو ڈرامے بھی کوئی بہت معیاری نہیں ہے، انتہائی غیر معیاری، انتہائی بے حیائی پہ مبنی کانسیپٹس ہیں جو دیے جا رہے ہیں، پھر فلموں کا حال تو اس سے برا ہے۔ تو اگر ہماری انڈر سپرویژن، ہمارے ماتحت، ہمارے گھر میں فلمیں، ڈرامے، یہ چیزیں آ رہی ہیں، اس کی ذمہ دار ہمیں۔ اسی طرح گھر میں معیشت کے اعتبار سے پیسہ لے کر آنا ہماری ذمہ داری ہے، مردوں کی ذمہ داری ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ پاک نے قوام بنایا، تو حلال روزی فراہم کرنا مرد کی ذمہ داری ہے، خدا نہ خواستہ اس میں حرام چیزیں شامل ہو رہی ہیں تو اس حوالے سے اکاؤنٹیبل ہے۔ بہرحال دعا تو کیجئے، لیکن میں آپ کے سامنے ایک اچھی بات رکھ دیتا ہوں کہ پاکستان میں اس حوالے سے لوگ سوتے نہیں رہے، الحمدللہ کوششیں جاری رہی ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کرنا ہی ایک انسان کی ذمہ داری ہے، کوشش ہی کی بنیاد پر انسان مسئول ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کی ذمہ داری کوشش کرنا، لہذا ایک تاریخ، مختصر تاریخ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. 1948 یعنی پاکستان بننے کے فوراً بعد 1948 میں اسٹیٹ بینک کی عمارت کے افتتاح کے موقع پر قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ ہمیں مساوات اور معاشرتی انصاف کے حقیقی اسلامی تصور پر مبنی ایک معاشی نظام دنیا کے سامنے پیش کرنا ہوگا. 1948 کی تقریر ہے قائد اعظم کی، اسٹیٹ بینک کو پاکستان کے پشاور غالباً اس کے ابتدا کے موقع، گویا اسٹیٹ بینک کے ابتدا کے موقع پر اقبال قائد اعظم کا یہ ویژن بالکل واضح تھا کہ یہ پاکستان بن گیا اسلام کے نام پر، یہاں اسلامی نظام آنا چاہیے، اور اسلامی نظام میں اہم ترین نظام معاشی نظام ہوتا ہے، لہذا ہمیں مساوات، ایکویلٹی اور معاشرتی انصاف کے حقیقی اسلامی تصور پر مبنی ایک اسلامی معاشی نظام دنیا کے سامنے لانا ہوگا. قائد اعظم کے الفاظ. 1956 سے 1962 تک، اب یہ سلسلہ بڑا طویل ہے، مختصر عرض کر رہا ہوں کہ اس دوران کانسٹیٹیوشن بننا شروع ہوا. پہلا کانسٹیٹیوشن آیا 1956 میں، دوسرا کانسٹیٹیوشن آیا 1962 میں، تیسرا کانسٹیٹیوشن آیا 1973 میں. ان تینوں کے تینوں کانسٹیٹیوشن میں ربا کے حوالے سے، سود کے حوالے سے واضح طور پر باتیں موجود تھیں، لہذا 1956-1962 کے آئین میں ربا کے خاتمے کی شک شامل کی گئی الحمدللہ. 1969 اسلامی مشاورتی کونسل نے ملک میں رائج نظام بینکاری کے تحت کی جانے والی، جاری کی جانے والی تمام قرضوں اور اسکیموں کو سودی قرار دیا. 1969 میں اسلامی مشاورتی کونسل، اس نے اس کو ربا قرار دیا. 1973 اس حوالے سے بہت اہم ہے، لینڈ مارک کہا جا سکتا ہے پاکستان کا، کہ الحمدللہ پہلی مرتبہ بڑا زبردست، بہت ہی زبردست، کمپلیٹ کہا جا سکتا ہے اس کو بہت سارے اعتبارات سے، ایک کانسٹیٹیوشن جس میں مسلمانوں نے اتفاق کیا 1973 کا، جو آج تک چل رہا ہے. اس کانسٹیٹیوشن میں دستور پاکستان کے دفعہ 38F میں طے کیا گیا کہ سود کو جل از جل ختم کرنا ریاست کی منصبی ذمہ داری ہے. یہ بات آپ کی کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہے. گویا سود کے حوالے سے اگر کوئی تحریک اٹھتی ہے، اس کے انسداد کے حوالے سے مطالبہ لے کر آتے ہیں، تو یہ کانسٹیٹیوشن آپ کو اس بات کی اجازت ہی نہیں، موٹیویٹ کرتا ہے کہ پاکستان میں یہ ربا فری سسٹم آنا چاہیے. لہذا 38F میں طے کیا گیا کہ سود کو جل از جل ختم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. پھر 1977 اسلامی نظریاتی کونسل کو غیر سودی معیشت کے قیام کے لیے سفارشات مرتب کرنے کا کام تفویض کیا گیا. 1980 میں کونسل نے اپنی حتمی رپورٹ پیش کی. 1991 اب اس میں بہت ساری حکومتیں آئی، میں نام نہیں لے رہا کس نے کیا کیا، کیا اچھا کام کیا، کیا برا کام کیا، پوری تفصیل ہے، لیکن بہرحال 1991 میں وفاقی شریعت عدالت نے، شرعی عدالت میں بینک انٹرسٹ کو ربا قرار دیا. تاریخ کے اعتبار سے بہت ہی اہم فیصلہ آ گیا، پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت نے بینک انٹرسٹ کو ربا کو سود قرار دیا. البتہ 1992 میں حکومت نے، اب کس کی حکومت نہیں آپ کو یاد ہونا چاہیے اچھی طرح، اور اس کے نتیجے میں ہوا کیا ان کے ساتھ اور کیا ہونے والا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں. 1992 میں حکومت نے سپریم کورٹ میں وفاقی شرعی عدالت کے خلاف اپیل دائر کی، جس کی 1999 تک سماعت ہی نہیں ہو سکی، اگینسٹ چلے گئے بینک کے ذریعے. نواز شریف صاحب کی حکومت ہی، بہرحال نام لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، وعدہ کر کے گئے تھے شہباز شریف، نواز شریف، ان کے ایک اور شریف، ان کے بڑے والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے وعدہ کر کے گئے کہ ہم سود ختم کریں گے. بجائے خود سود ختم کرنے کے 1992 میں حکومت نے سپریم کورٹ میں وفاقی شرعی عدالت کے خلاف اپیل دائر کی اور اس کی سماعت ہی نہیں ہو سکی، 92 سے 99 تک اس کی جو ہیئرنگ ہی نہیں ہو سکی. 1997 میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی کوششوں سے مسلم لیگ حکومت نے ایک اور کمیشن قائم کیا، اس پر بھی ایک رپورٹ طلب کر لی، پیش کر لی. 1999 میں سپریم کورٹ نے وفاقی شرعی عدالت کی 1991 کے فیصلے کو درست قرار دیا اور سودی قوانین کے خلاف خاتمے کے لیے جون 2001 کی تاریخ مقرر کر دی. یہ بھی ایک بہت بڑا لینڈ مارک تھا. پھر اس کے خلاف جون 2002 میں سپریم کورٹ نے نئی شریعت اپلینٹمنٹ میں سابقہ دونوں فیصلوں کو قلعدم قرار دے دیا اور معاملہ استرنو جائزے کے لیے واپس فیڈرل شریعت کورٹ کو ریمانڈ کے طور پر دے دیا گیا. کوئی اتنی محنت جو تھی وہ ساری رول بیک کر دی جنرل پرویز مشرف صاحب، یہ جو حکومت تھی ان کی. 2013 میں 11 برس بعد وفاقی شریعت عدالت میں ریمانڈ شدہ کیس سماعت کے لیے دوبارہ فکس کیا گیا، متعدد سماعتوں کے باوجود کورٹ نے فیصلہ نہیں دیا، بینچ بنتے رہے اور ٹوٹتے رہے، ہر بار سماعت گویا سرنو شروع کی گئی۔ 2015 میں آئین کی دفعہ 184(3) کے تحت سابقہ امیر تنظیم اسلامی حافظ عاقل سعید صاحب کی طرف سے سپریم کورٹ میں سود کے خاتمے کے خلاف ایک پٹیشن جمع کروائی گئی، اس پٹیشن کو خارج کر دیا گیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا اگر یہ کہا گیا تھا کہ جس کو سود لینا ہے لے، نہ جو سود کھاتا ہے کھائے، جو اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھے گا، یہ جج صاحب نے فرمایا تھا۔ بہرحال اس پہ ایک بڑی زبردست تحریک چلائی تھی تنظیم اسلامی نے، اگر آپ کو یاد ہو، اس پٹیشن کو خارج کر دیا گیا۔ سود کا معاملہ وفاقی شرعی عدالت میں زیر سماعت ہے۔ پھر 2019 میں کورٹ کے دائرہ کار پر بحث کے دوران اس وقت اٹارنی جنرل نے موقف اختیار کیا کہ اس کیس کے حوالے سے وفاقی حکومت وفاقی شرعی عدالت کی جورڈکشن کو چیلنج نہیں کر سکتی، گویا پورا کیس ہی لپیٹ دیا گیا۔ پھر 29 اپریل 2022، اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ وفاقی شرعی عدالت نے نہ صرف بینک انٹرسٹ کو ربا قرار دیا بلکہ مختلف اہداف کو سامنے رکھتے ہوئے 3 ٹائم فریم بھی دیے جو کہ درج ذیل ہیں۔ اب یہ سب بات سننے کی اس لیے کہ یہ سب کچھ ہوا ہمارے ملک میں، اور جو ربا کے حوالے سے جو کیس دائر کیا گیا تھا اس پر فیصلہ آیا۔ نمبر 1، 10 قوانین ایسے ہیں جن کے بارے میں عدالت نے فیصلہ دیا کہ وہ 1 جون 2022 کو ختم ہو جائیں گے، اور دلچسپ بات یہ کہ ان میں سے ایک بھی ختم نہیں ہوا، 1 جون چلی گئی۔ سود کو تحفظ دینے والے تقریباً 22 قوانین کی جگہ نئے قوانین بنانے کے لیے 31 دسمبر 2022 تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گی، اس حوالے سے کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔ نمبر 3، 31 دسمبر 2027 تک پورے سودی نظام کو مکمل طور پر غیر سودی نظام یعنی اسلام کا عادلانہ نظام معیشت میں تبدیل کرنا ہے۔ تقریباً 5.5 سال کا وقت دیا عدالت نے کہ اس میں تبدیل کر لیا جائے۔ اس طرح تقریباً 30 سال قبل 1991 سے سود کے خلاف جو کوششیں شروع ہوئی تھیں، الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل سے انہیں برابر کر دیا گیا، البتہ ہماری جدت ابھی ختم نہیں ہوئی۔ شر کی علمبردار قوتیں یقیناً اس فیصلے کے نفاذ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہیں، اور آپ کے علم میں ہوگا مختلف بینکوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ اس فیصلے کے خلاف پٹیشن دائر کریں، اس فیصلے کے نفاذ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہیں۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کوششوں کو ناکام بنا دیں۔ اس حوالے سے اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام سب سے پہلے تو اس ہینڈ بل کو پڑھیے، خدا کے واسطے بڑی محنت سے بنایا گیا۔ دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ ایک سہ ورقہ بنایا گیا ہے سود اور اس کی خباستوں پر مبنی، آیات اور احادیث کے ریفرنس کے ذریعے یہ بات واضح کی گئی کہ آج ہمارا اصل مسئلہ جو ہے وہ سود کی خباستوں کی وجہ سے ہے۔ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اس پہ کوٹ کی گئی ہے، جس قوم میں سود اور زنا پھیل جائے وہ دنیا ہی میں مستحق عذاب ہو جاتی ہے۔ جس قوم میں سود اور زنا پھیل جائے، ہمارے معاشرے میں کس طرح پھیلا ہوا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، لہذا دنیا ہی میں مستحق ہو جاتی ہے سزا کی۔ لہذا اس حوالے سے اس ہینڈ بل کو، اس سہ ورقوں کو ضرور لیجئے، 10 سے 15 منٹ لگیں گے صرف، اس کو پڑھیے خدا کے واسطے، اور اس تحریک میں، اس مہم میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ پہلا کرنے کا کام کیا ہے؟ اگر واقعتاً بات سمجھ میں آ جائے تو سب سے پہلے اپنے اکاؤنٹس کا جائزہ لیجئے، اپنے جائزے لیجئے کہ کہیں میں خدا نہ خواستہ سود میں انوالو تو نہیں ہوں، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی۔ انڈائریکٹلی تو ہم سارے انوالو ہیں، بہرحال باطل کے اقتدار میں تقوی کی آرزو کتنا حسین فریم ہے جو کھا رہے ہیں، باطل کا اقتدار ہے، پورا نظام سود پہ چل رہا ہے، لہذا انہیل تو کر رہے ہیں نا، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سود ہمارے پھیپڑوں میں جا رہا ہے۔ اور جا رہے ہیں کہ کیا مطلب ہوا؟ دھواں اگر آپ کے پھیپڑوں میں جا رہا ہے تو اس کو انہیل ہی نہیں کرتے، اس کے ساتھ اس کے خلاف ریزسٹ کرتے ہیں۔ لہذا اس حوالے سے پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے اکاؤنٹس کو سود سے پاک کریں خدا کے واسطے، جائزہ لیجیے اپنی معیشت کا۔ پہلی بات یہ کہ بینک سے کوئی ڈائریکٹ ڈیل کریں ہی نہ، سب سے بہترین کام تو یہی ہے۔ مجبوراً اگر ہمیں کرنا پڑ رہا ہو تو دل میں احساس ندامت ہو کہ میں بینک اکاؤنٹ کھول کر ان بینکوں کو، ان سود خوروں کو سپورٹ کر رہا ہوں، چاہے وہ پی ایل ایس اکاؤنٹ ہو یا کرنٹ اکاؤنٹ ہو، کوشش کریں کہ اس میں ہم ڈائریکٹ انوالو نہ ہو۔ کرنٹ اکاؤنٹ کا صرف ایک فائدہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں سود نہ دیا جاتا ہے نہ لیا جاتا ہے، نہ زکات ہوتی ہے نہ زکات کٹتی ہے وغیرہ، وہ بیسیکلی تو ویسے بزنس کمیونٹی کے لیے بنایا گیا، لیکن سیف سائٹ کم از کم یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں اگر کھولنا ہی پڑ رہا ہو۔ جیسے میرا سیلری اکاؤنٹ مجھے کھولنا پڑے گا، سیلری نہیں آئے گی، تو بہرحال مجبوری میں کروں، لیکن احساس ندامت ضرور ہو کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں، ہمارا پیسہ کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی اگر پڑا ہوا تو سود پر مبنی نظام کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. پھر آگے بڑھ کر اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس ملک سے سودی نظام کو ختم کرے، اویئرنیس پیدا کیا جائے، صرف نماز روزے کی اویئرنیس نہ دی جائے کہ فضائل پڑھ لو یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، اتنی دعا کر لو تو یہ ہو جائے گا، یہ بھی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، استغفار کرنا اچھی بات ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیے، ایک لاکھ مرتبہ پڑھیے، اس نظام کو کچھ ہونے والا ہے اس کے ذریعے، فرد کی زندگی میں بہرحال تبدیلی آئے گی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا. استغفار بھی 1000 کیا 1 کروڑ مرتبہ کر لیجیے، انفرادی تبدیلی آئے گی، فرد اللہ سے جڑے گا، لیکن وہ اینٹ جو کہیں پڑی ہوئی ہو، کسی بلاک میں نہ لگی ہوئی ہو، کسی عمارت میں لگی ہوئی، اس اینٹ کی کوئی حیثیت نہیں. لہذا افراد کے ہاتھوں میں ہے یقیناً اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، افراد کو جڑنا پڑے گا. بڑا خوبصورت اقبال کا شعر ہے، فرد قائم ربطِ ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربطِ ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. لہذا وہ لوگ، وہ اللہ والے جن کو اس بات کا شعور احساس ہو گیا ہو کہ یہ نظام سودی ہے، اس کے خلاف ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے، سب سے پہلے اپنی معیشت کو، اپنی معاشرت کو ان خباثتوں سے پاک کیجیے. دوسری اہم چیز، صرف سودی نہیں، بے حیائی بھی، حدیث میں بے حیائی کا تذکرہ بھی ہے. لہذا اپنے گھروں کا جائزہ لیجئے، سب سے پہلے جائزہ مجھے اپنے گھر کا لینا ہے کہ میرے گھر میں خدا نہ خواستہ بے حیائی فحاشی کا کوئی سامان تو نہیں آ رہا، ویڈیوز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، کیبل کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، رسائل کے ذریعے، میرے گھر والے، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری مائیں، میری بیویاں خدا نہ خواستہ اس میں انوالو تو نہیں، ہمارے بچے خاص طور پر، اس کا جائزہ ہم سب کو لینا ہوگا. بہرحال دعا کیجیے اللہ پاک ان خباثتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ایک منظم تحریک، منظم متحرک تحریک ہمیں برپا کرنے کی توفیق دے. الحمدللہ تنظیم اسلامی اس حوالے سے کوشش کر رہی ہے جتنی ہماری بساط ہے. الحمدللہ جیسے عرض کیا کہ حافظ عاقب سعید صاحب نے 2015 میں پٹیشن دائر کی تھی، ان کے بھائی عاقب سعید صاحب، حافظ عاطف وحید صاحب اس کو فالو کرتے رہے، جماعت اسلامی نے بھی اس میں بڑا زبردست کام کیا، اور بھی دیگر لوگ تھے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے بڑے زبردست، وہ فیصلہ پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. صرف دینی جماعتیں نہیں تھیں، اور بھی لوگ تھے جن کے اندر یہ احساس تھا کہ یہ فیصلہ آنا چاہیے. الحمدللہ ایک جوائنٹ ایڈونچر کے تحت، ایک بڑی زبردست تحریک کے بعد یہ فیصلہ آیا. اب اس فیصلے کو امپلیمنٹ کروانا ہے، فیصلہ تو پہلے بھی آتے رہے لیکن اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے ایک عوامی تحریک درکار ہے، جس کو تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں ایک بھاری جوتا جب تک نہیں ہوگا، جب تک جوتا ان کے سروں پر نہیں پڑے گا یہ ہلنے والے نہیں ہیں. لہذا ایک تحریک کے لیے تنظیم اسلامی آپ سے گزارش کر رہی ہے کہ اس کا حصہ بنیے، کم از کم اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے، ہینڈ مل تو اویئرنیس کے لیے ہوتا، تقریریں ہوتی ہیں، سیمینار کیے جا رہے ہیں. علماء کرام سے ہماری گزارش ہے، بار بار گزارش کرتے رہے، ملی یکجہتی کاؤنسل کے تحت ہم نے گزارش کی کہ جتنے بھی فورم ہیں، جتنے بھی جہاں جہاں بھی ہو سکتا ہے اس حوالے سے کام کریں. الحمدللہ ملی یکجہتی کاؤنسل بھی یہ کام کر رہی ہے، جماعت اسلامی بھی یہ کام کر رہی ہے، اور بھی لوگ الحمدللہ کام کر رہے ہیں. یہ ساری تحریکیں بلاخر کامیاب ہوں گی اس وقت کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی مدد و تائید آئے گی. اور اللہ کی نصرت و مدد و تائید کس کے ساتھ آتی ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، واضح آیت ہے قرآن حکیم کی، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک دین کی نصرت کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ وقت نکالنے کی، کچھ صلاحیتیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، جہاں ممکن ہو، جہاں تک ممکن ہو براہ راست سود و بے حیائی سے بچنے کی کوشش کریں. پھر لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کریں، گھر گھر جا کر دعوت دیں دین کی، خطبات جمعہ ہوں، اور کہیں اسکول میں پڑھاتے ہیں، کالج میں پڑھاتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، وہاں بچے بچیوں کے ذہنوں میں یہ بات پیدا کی جائے، اس بے حیائی کی خباثتیں کیا ہیں، نکاح کو زیادہ سے زیادہ آسان کیا جائے. یہ تحریک پوری ایک، اس میں بھی حصہ لیجیے. بہرحال جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہم سے ہو سکے، آپ کے علم میں ہوگا 21 رکوع سورۃ المائدہ کا، میں صرف آخری میں بات کر رہا ہوں. جب اللہ پاک نے عذاب بھیجا ان مچھروں کو جو ہفتے کے دن زیادتی کرتے تھے، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے تھے، لہذا وہ تو یہ کام کر رہے تھے، دوسری ایک جماعت تھی جو ان کو روک رہی تھی، تیسری جماعت، ایک بڑی تعداد وہ تھی جو روکنے والوں کو روک رہی تھی، بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے یہ کام کرنے کی، جو کر رہے ہیں کرنے دو. بڑے پیارے الفاظ ہیں ان کے، وہی میں کوٹ کر رہا ہوں، جو روک رہے تھے برائی سے، انہوں نے کہا معذرتن الی ربکم، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں معذرت پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے تھے، ولعلہم یتقون، اور ہو سکتا ہے کہ یہ تقوی اختیار کر لیں. ایک تحریک برپا ہو، کسی کو احساس ہو جائے کسی کے اندر یہ احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے، اللہ کرے، لیکن کرنے کا کام ہم سب کا ہے، تحریک برپا کرنا. معذرتن الی ربکم ولعلہم یتقون، اللہ کی جناب میں معذرت پیش کرنے کے لیے کہ سودی نظام چل رہا تھا، بے حیائی کا نظام تھا، اللہ ہم خاموش نہیں بیٹھے تھے، ہم نے خانقاہیں آباد نہیں کی ہوئی تھی محض کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کا رسم شبیری، کہ رسم شبیری کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندو ہو دیر گیری، خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ کا نعرہ لگانا اچھی بات ہے، انسان کو انفرادی تزکیہ بھی کرنا چاہیے، لیکن شیطان انسان کو صرف انفرادی تزکیے تک محدود رکھتا ہے. اقبال کا شعر سنا کر بات ختم کر رہا ہوں، اقبال نے پوری فلسفی بیان کی شیطان ابلیس کی مجلس شورا میں، مست رکھو ذکر و فکر و سباگاہی میں اسے، مومن کو کیا کرو، مست رکھو ذکر و فکر و سباگاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. خانقاہوں میں بیٹھا ہوا اللہ کے نعرے لگاتا رہے، پارلیمنٹ میں شیطان دندناتا رہے، عدالت میں شیطان دندناتا رہے، بازاروں میں شیطان دندناتا رہے، پورا نظام، معاشی نظام، سودی نظام ہو، یہ ہے فلسفی شیطان کی. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، کوئی تحریک برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين والمسلمات.